اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور اس نور علم سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن پاک کی کسی ایک سورت کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس کا کچھ پس منظر اور جو کچھ بھی شان نزول یا سبب نزول جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو واقعات یا روایات میں جو کچھ مروی ہے، کچھ اس حوالے سے بھی وضاحت کی جاتی ہے، اور پھر اس سورت مبارکہ کے اندر بطور خاص جو مضامین ہے ان میں سے چند مضامین کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کے اندر اور سورۃ اللقمان کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تو وہ ترتیب ہے جسے ترتیب نزول کہا جاتا ہے کہ قرآن اس ترتیب سے نازل ہوا، اور ایک ترتیب وہ ہے کہ جو ترتیب مصحف شریف ہے، ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہے یہ ترتیب ترتیب مصحف کہلاتی ہے، یعنی یہ وہی ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کی ترتیب تھی، جو لوح محفوظ پر جس طرح قرآن پاک ہے یہ ترتیب مصحف، یہ بیعینی ہی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ کو باقاعدہ تعلیم فرماتے اور بتاتے کہ اس سورت کو فلاں جگہ رکھو، اس سورت کو فلاں جگہ رکھو۔ جو سورت جہاں نازل ہوتی وہ بھلے مکی سورت ہو یا مدنی سورت ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت کے بارے میں، یعنی جو آیات نازل ہوئیں، بعض اوقات یک بارگی کئی آیتیں نازل ہوتی، تو اس کو باقاعدہ بیان فرما دیتے کہ یہ فلاں کے بعد رکھو، فلاں سے پہلے رکھو۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا کمال ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو یاد رکھا اور بیعینی ہی اسی طریقے سے بیان فرما دیا۔ سورۃ السجدہ یہ مکی سورت ہے، چند آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی چند آیات کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پوری آیتیں وہ مکی ہے۔ اس کے اندر 3 رکوع ہیں اور 30 اس کی آیتیں ہیں۔ نام سے مناسبت ہے چونکہ اس کی آیت نمبر 15 کے اندر بطور خاص سجدے کا ذکر ہے، اور یاد رکھے کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں کل۔ یہ وہ مبارک آیتیں ہیں جن پر کسی یا تو نبی کا کوئی واقعہ بیان کیا ہوا ہے یا کہیں شرک اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فوراً سجدے کا ذکر آیا کہ ایمان والے وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جھکتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھے کہ اس میں بھی آیت نمبر 15 کے جس میں باقاعدہ سجدے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت یہ 14 سجدے ہیں، اور یہ وہ فضیلت والی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، اسے روزگار مل جائے، جو وہ تمنا کرے وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی دعا قبول ہو، تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ کرے، آیت سجدہ پڑھتا جائے، سجدہ کرتا جائے۔ یا یوں کر سکتا ہے کہ 14 آیتیں پڑھ کر پھر 14 سجدہ تلاوت کر لے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اگر آپ دیکھیں گے کئی قرآن پاک ایسے مطبوعات ہوتے ہیں، اور مکتۃ المدینہ کا بھی جو قرآن پاک، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو آخر میں 14 آیات سجدہ موجود ہیں. تو آپ پڑھتے جائیں، چاہے ہر آیت کے بعد سجدہ کریں یا پھر آپ ایک ساتھ 14 آیتیں پڑھ لیں اور پھر 14 سجدے کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور یقین ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. تو یہ ایک دعا کی قبولیت پر ایک مجرب طور پر وظیفہ یہ بیان ہے، اس کا بھی معمول ہمیں بنانا چاہیے. تو اس سورہ مبارکہ کا نام اسی سجدہ یعنی آیت سجدہ کی مناسبت سے ہی سورت السجدہ نام ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہوتی، سورت السجدہ اور سورت الدہر، اس کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہیں کرتے تھے، یعنی آرام نہیں فرماتے تھے جب تک رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیا کرتے. آپ آرام نہیں فرماتے تھے. سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے، مغفرت کی بشارت ہے. بلکہ ایک روایت میں بھی فرمایا گیا کہ اس طرح کے ایک شخص تھا کہ جو کچھ برائی میں بھی مبتلا تھا لیکن سورہ سجدہ کی تلاوت بھی بکثرت کرتا تھا، بکثرت پڑھتا تھا. یہاں تک کہ اس شخص کا جب انتقال ہوا تو اس سورت نے اپنے پر اس کے اوپر پھیلا دیے اور اللہ کے حضور سفارش کے لیے کہا کہ یا اللہ اسے بخش دے، کیونکہ یہ بکثرت تلاوت کیا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے اس سورت کی سفارش کو قبول فرمایا اور اس آدمی کی بخشش فرما دی. اور ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور ایک درجہ بلند کر دو، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم پورے نیک بن گئے تو تلاوت کریں گے. بھائی نفس و شیطان کس کے ساتھ نہیں؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو کہیں کہ بالکل پاک صاف معصوم؟ اور معصوم تو ہے ہی کوئی نہیں سوائے انبیاء اور فرشتوں کے، بقیہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں اللہ پاک کی رحمت سے جو محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت، اولیاء صالحین، یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہے، معصوم کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھے کہ گناہ کا ہو جانا، گناہ میں مبتلا ہونا، یہ اپنی جگہ ہے. آدمی نیکیاں نہ چھوڑے. یہ نیکی، نماز، تلاوت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایک دن ایسا ہوگا گناہ سے بھی اس کو آزاد کرا دے گی، گناہ چھڑوا دے گی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ جب تک میں پورے کے پورے گناہوں سے نہ نکل آؤں، پورا نیک نہ بن جاؤں، اس وقت تک نہ میں نے نماز پڑھنی نہ تلاوت کرنی، یہ بالکل غلط سوچ. گناہ ہونا اور باتیں، لیکن نماز اور یہ تلاوت، یہ اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ نے روایت میں سنا کہ تلاوت کی برکت کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت ہو گئی، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ سجدہ ہر رات کو پڑھیے. اس سے سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضامین ہیں، یاد رکھیں کہ مکی صورتوں کے اندر بطور خاص کفر اور شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا، مشرکین کے اعتراضات، سوالوں کے جوابات، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یہ بیان کیا گیا، موت کا برحق ہونا، قبر میں جانا، سوال و جواب ہونا، دوبارہ اسی پر اٹھایا جانا، یہ دین کے یعنی وہ بنیادی چیزیں تھی، عقائد میں سے ہے کہ جب مشرکین مکہ جن کا واضح طور پر انکار کرتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی مر جائے دوبارہ اٹھایا جائے، تو اللہ پاک نے ان کو جگہ بجگہ یہ ارشادات فرمائے کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، رب نے اسے پیدا کیا، جب اتنا کچھ یہ بن چکا ہے، اب ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا تو بڑا آسان کام ہے، اگرچہ رب کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہاں بطور خاص یہ فرما دیا، ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا. تو یہ مرکزی مضامین میں سے ہے. اور یہی کفار جب قیامت کے دن یہ سب کچھ دیکھیں گے تو پھر یہ تمنا کریں گے کہ اب ہمیں واپسی لوٹا دیا جائے، اب ہم نیکی کریں گے، اب ہم یہ سب کچھ کریں گے. لیکن قیامت تو وہ حساب کا دن ہے، اب موقع ملنے کا نہیں ہے، موقع دنیا کے اندر ہے، موقع دنیا میں. فرعون نے بھی جب دیکھا کہ یہ ڈوب رہا تھا تو اب اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس وقت کا یہ ماننا معتبر نہیں، کیونکہ پہلے جب نشانیاں آئیں رب کی اس نے جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کو اس نے جھٹلا دیا، لیکن اب کا ایمان جو لا رہا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ معتبر نہیں۔ تو اس لیے جب موقع ہے میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے۔ کوئی کفر اور شرک میں پڑا ہوا تو کفر اور شرک سے توبہ کرے۔ رب تعالیٰ نے یہ ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی آیات کی طرف اور کچھ مضامین بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، اللہ یہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ چھ دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یا ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے جو دلائل قرآن پاک میں بیان فرمایا، تو اس میں ایک واضح طور پر کہ اللہ پاک ہی تو ذات ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان، ان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ چھ دنوں میں بنایا۔ رب چاہے تو ایک امر فرمائے سب کچھ بن جائے، مگر اللہ نے بھی ان کو چھ دنوں میں بنایا۔ علماء نے لکھا ہے، اس میں بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے، حکمت بتائی گئی ہے کہ جب بڑے بڑے کام ہوں تو ان کو بڑے آسان انداز سے، ان کو آسان انداز سے، طریقے سے، یہ نہیں کہ بہت بڑے کام ہیں اور جھٹ پٹ کرنے کے چکر میں ان کو خراب کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، رب چاہے تو وہ ایک کن فیکون، اللہ کی ذات فرمائے کن تو ہو جا، بس ختم۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ چھ دن میں بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ یہ چیز بنائی گئی ہے، زمین اور آسمان کو بنایا گیا، اور اس میں بھی ڈیٹیل بتائی کہ کس دن کیا چیز اللہ نے بنائی۔ روایت میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ چھ دنوں کے اندر اللہ پاک نے جو بنایا ہے، فرمایا کہ اس میں اللہ پاک نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، یعنی پہاڑ اس زمین کے اندر پیوست ہو گئے، داخل ہو گئے، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اس کی طرف رجوع کرے گا جس کے مقدار تمہاری گنتی سے ہزار سال ہے، تمہاری گنتی سے ہزار سال۔ یا ہزار سال سے مراد قیامت کا دن ہے، اور قیامت میں یہ نہیں ہوگا دن ہے رات ہے، دن ہے رات ہے، دن ہے رات ہے، نہیں، یہ جو ہم دن اور رات گزار رہے ہیں نا، جس طرح مہینے گزر رہے ہیں، یہ تو اس گنتی کے حساب سے جتنا وقت ہزار سال گزرنے میں لگے، قیامت کا ایک دن وہ اتنے سالوں کا ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اور آیت مبارکہ میں، پچاس ہزار سال۔ یاد رکھیں کہ بعض کافروں کے لیے ہزار برس کے برابر ہوگی قیامت کا جو دن ہے اس کی لمبائی درازی، اور بعض کے لیے پچاس ہزار برس کے برابر ہوگی، پچاس ہزار برس کے برابر۔ اور مومنوں کے لیے یہ دن کتنا ہلکا ہوگا، روایت میں فرمایا گیا کہ جو دنیا کے اندر وہ فرض نماز پڑھتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہلکا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نماز دنیا میں اپنے معمولات میں رکھیں، قیامت کا یہ اتنا بڑا دن، ہزار سال یا پچاس ہزار سال، یہ ایسے گزرے گا مومن کے لیے کہ جیسے اس نے ایک نماز کا، ایک فرض نماز کا وقت گزرا اس میں، بلکہ فرما اس سے بھی ہلکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا، عزت والا، رحمت والا۔ تو مختلف انداز سے کفار کو طرح طرح سے یہ باتیں سمجھائی گئیں، بتائی گئیں، مگر پھر بھی وہ قیامت کے دن کے منکر ہو بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، वो कहते थे कि जब हम मट्टी में गुम हो जाएंगे फिर भी हमें नए सिरे से बना दिया जाएगा। बल हम बिलिकाई रब्बिहिम काफिरून, बल्कि वो अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। यानी वो तो ये इनकार करते हैं, वो मानते ही नहीं कि उठाए जाएंगे, कुछ होगा, वो मुनकिर है, वो रब की मुलाकात के ही मुनकिर है। लेकिन अल्लाह फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जो फरिश्ता मुकर्र है ना मलकुल मौत, वो कभी गफलत नहीं करेगा, क्योंकि फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो नाफरमानी नहीं करते जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, और वो वही करते हैं जो उन्हें हुक्म मिलता है, वो मासूम है, कोई और नाफरमानी वाला काम फरिश्ते नहीं करते। फरमाया कुल, ए महबूब आप इनसे फरमा दें, यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम थुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, तुम्हें मौत का फरिश्ता वफात देता है जो तुम पर मुकर्र है, फिर तुम अपने रब की तरफ वापस किए जाओगे। ये मलकुल मौत है जिसको रूहें कब्ज करने पर अल्लाह की तरफ से ये इख्तियार दिए गए, और मशरिक मगरिब सब कुछ उनके सामने ऐसे जैसे एक हथेली हमारे सामने, तो वो किस अंदाज से लोगों की वो रूहें निकाल दे। तो फरमाया कि वो मलकुल मौत जो तुम्हें फौत करता है, मौत देता है, जिसको ये सुपुर्द किया गया ये काम, मलकुल मौत के मातहत कई रहमत और अजाब के फरिश्तों को किया गया है। ये हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, जब ये कुफार की रूह को कब्ज करते हैं तो बड़ी डरावनी शक्ल में आते, और मोमिनों के पास बड़े अहसन अंदाज, साहल, अच्छी खूबसूरत शक्ल में यानी उनको नजर आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया ना, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं इब्राहीम को जाके बता दूँ, खुशखबरी दे दूँ। तो फरमाया कि जाओ इब्राहीम को बता दूँ। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के पास आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए इज़राइल, मुझे ज़रा बताओ कुफार की रूह तुम किस तरह निकालते हो। तो उन्होंने कहा कि आप वो मेरी कैफियत नहीं देख सकेंगे जो कैफियत उस वक्त होती। तो आपने फरमाया नहीं, मैं देख सकूंगा, आप करो। तो उनसे कहा कि उधर रुख फेर लो। तो फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपनी उस सूरत और उस शक्ल में कि जो कुफार के पास जब रूहें उनकी निकालने के लिए जाते हैं, तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हालत में देखा कि गोया के सर उनका आसमानों से लग रहा है, कि शोले निकल रहे हैं आग के, जिसम के एक एक बाल ऐसा लगता है कोई इंसान पूरा खड़ा हुआ है। और ये रिवायत में फरमाया कि ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आप गशी तारी हुई और आप जमीन पर तशरीफ ले आए। जब इफाका हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर दूसरी सूरत में खड़े थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे ए इज़राइल, अगर काफिर पर कोई और आजमाइश अजाब कुछ भी ना हो ना, सिर्फ तुम्हारी ये सूरत ही देख ले तो यही काफी उसके लिए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मोमिन की रूह कैसे निकालते हैं। तो एक बड़े सफेद और खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर तो कहा कि इस सूरत में, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी सूरत के अलावा कोई और आंखों की ठंडक या करामत ना भी देख सके तो उसके लिए यही काफी है, आपकी ये सूरत ही देख लेना उसके लिए काफी है। सुभान अल्लाह, यानी इसको देखकर ही उसे सुकून मिल जाएगा। और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मोमिन के पास इतनी अहसन सूरत में आते हैं और उसकी रूह को कब्ज कर दिया जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया, एक अंसारी थे सहाबी, उनके पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को खड़े देखा तो इरशाद फरमाया, उनके मौत का वक्त था, अंसारी सहाबी का कहा कि ये मेरा उम्मती है और सहाबी है, इसकी नरमी से रूह निकालना, नरमी से पेश आना। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या रसूलल्लाह आप खुश रहें, आपकी आंखें ठंडी हों, मैं आप पर ईमान लाने वाले हर शख्स के साथ इंतहाई नरमी और शफकत के साथ पेश आता हूँ, नरमी और शफकत से पेश आता हूँ। सुबहानअल्लाह, ईमान वालों के औसाफ बयान करते हुए अल्लाह पाक ने आज जो इरशाद फरमाया, जो सूरह सजदा जिसकी नस्बत से वो आयते सजदा, और उसके बाद क्या फरमाया, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिई यदउना रब्बहुम खौफन व तमअ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف بھی ہے، امید بھی ہے، خوف اور امید یہ بالکل بیلنس ہونا چاہیے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی کروٹیں یہ بستروں سے جدا ہوتی ہیں تو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے والے، فرمایا وہم قلیل، وہ تھوڑے ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، لیکن ایسے ہوں گے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا جنت میں ان کو ایسا محل اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو باہر سے اندر کا حصہ اور اندر سے باہر کا یہ سب کچھ نظر آئے۔ کون لوگ؟ مختلف اعمال بیان کیے، اور ایک عمل یہ کہ وہ اس وقت نماز پڑھتے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے، یعنی تہجد کی نماز، علماء کرام نے اس سے مراد لی ہے۔ اور جنت کی نعمتوں سے متعلق اگلی آیت نمبر 17 میں اسی صورت میں ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا، یعنی کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا، سب سے کم درجے والا جنتی، تو ارشاد فرمایا ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں حالانکہ سب لوگ تو اپنی جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لینا ہے وہ لے چکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ کسی بادشاہ کے پاس جو کچھ دنیا میں تھا وہ تمہیں دے دیا جائے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، مجھے یہ پسند ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ اتنا دیا اور اس سے تین گنا زائد دیا، اتنا دیا اور تین گنا زائد دیا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا یہ سب کچھ اور اس سے بھی 10 گنا مزید تجھے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کم درجے والے جنتی کے انعامات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، جنت کی وہ عظیم نعمتیں وہ بھی یاد رکھنی چاہیے، ہمیں قرآن میں بھی حدیث میں بکثرت اس کا ذکر ہے، اور وہی مومنوں کا آخری ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی رہنے والی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس جگہ کے حصول کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔